لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں مارچ کی 8 تاریخ کو دنیا بھر میں یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل ڈے فار دا ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ وومن، یہ نام اس دن کو دیا گیا ہے۔ یہ دن تحریک حقوق نسواں فیمینسٹ موومنٹ کے مطالبے پر منانا شروع ہوا۔ تحریک نسواں فیمینزم کی ترکیب سرکاری سطح پر پہلی بار فرانس اور ہالینڈ میں 1872 میں سامنے آئی، پھر امریکہ میں 1890 اور برطانیہ میں 1890 اور امریکہ میں 1910 میں یہ ترکیب منظر عام پر آئی۔ اس سے پہلے کے انسانی دور کو پروٹو فیمینسٹ پیریڈ کہہ کر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ 19ویں صدی سے پہلے خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ یہ جملہ نادانستہ یا دانستہ کہا جائے، بہرحال بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کے حقوق کے دعوے سے بہت پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی دستور کے مطابق اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ اور عربی گرامر کو سمجھنے والے حضرات اس بات کو سمجھیں گے کہ لہن پہلے ہے، علیہن بعد میں ہے، وہ یا حقوق کی بات پہلے ہے، فرائض کی بات بعد میں ہے۔ یہاں پر اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا ان لکم علی نسائکم وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقْ، جیسے تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے ویسے ان کا تم پر حق۔ یہ بات حقوق نسواں کی تحریک سے بہت پہلے، صدیوں پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ ایک جملے پر غور کیجئے کہ اسلام نے عورتوں کو مساوی حقوق دیے ہیں، یکساں حقوق نہیں دیے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے، اور ہر ایک کو اس کے دائرہ کار کے مطابق حقوق اور فرائض سونپے گئے ہیں، متعین کیے گئے ہیں. بعض امور ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بالکل یکساں رکھا، مثلا محنت کے نتائج کے حوالے سے، اور اخروی انعام اور اعمال کی جزا و سزا کے حوالے سے مرد اور عورت میں صنفی تفریق کو حائل نہیں ہونے دیا، بلکہ عورتوں اور مردوں دونوں کو بالکل برابر رکھا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نتائج کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. سورہ نساء میں ہے، للرجال نصیب من ما اکتسبوا وللنساء نصیب من ما اکتسبن. مرد جو اعمال بجا لائیں گے وہ اپنی کمائی حاصل کریں گے، اور عورتیں جو اعمال بجا لائیں گی وہ ان کے نتائج حاصل کریں گے. سورہ نساء میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. جو بھی نیک اعمال کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اجر کے لحاظ سے دونوں برابر رہیں گے، دونوں کو اللہ جنت میں داخل کریں گے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے میراث میں عورت کے حصے اور عورت کے حق کا تذکرہ اس دور میں کیا جب دنیا حقوق کے تصور سے ناآشنا تھی. قرآن کریم میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین جو چھوڑ کر جائیں اس میں مردوں کا جیسے حصہ ہے، ویسے ہی عورتوں کا حصہ ہے. یہ بات اسلام نے اس دور میں کی جب اس طرح کا کوئی تصور معاشرے میں رائج نہیں تھا. اسی طرح اسلام نے دینی فرائض سر انجام دینے اور عقائد دینیہ کو تسلیم کرنے اور اعلی اخلاق اپنانے کی مناسبت سے مرد اور عورت دونوں کا بالکل اکٹھے برابر ذکر کیا. سورہ احزاب میں 10 صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اسلام لانے والے تسلیم و رضا والے مرد، تسلیم و رضا والے عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اللہ کی طرف یکسو ہونے والے مرد اور اللہ کی طرف یکسو ہونے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، الخاشعین والخاشعات، خشوع والے مرد، خشوع والی عورتیں، المتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، الصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور الحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ، ان سب کے لیے ہم نے بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیمہ، اجر عظیم تیار کر رکھا. آپ دیکھیں دونوں کو بالکل برابر ذکر کیا. تھوڑی سی کم کرو آواز، شور زیادہ. قرآن نے اسلام کی اشاعت اور دین کی ترویج میں عورت کے کردار کو نمایاں کیا ہے. دین کی دعوت کو عام کرنا بحیثیت مجموعی امت کا ایسا فریضہ ہے جسے امت کے ہر مرد اور ہر عورت نے ادا کرنا ہے. چنانچہ آغاز میں جو میں نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے جس میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. پانچ کام بیان کیے گئے اور یہ جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسے ہی عورتوں کے لیے. امر بالمعروف، برائی کی روک تھام، نماز کی پابندی کا ماحول، زکات کی ادائیگی اور تمام امور زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا، یہ پانچ کام قرآن کہہ رہا ہے جیسے مسلم معاشرے کے مردوں پر کرنا لازم ہے بالکل ایسے ہی عورتوں پر بھی لازم. ایک مفسر نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ یہاں والمؤمنون والمؤمنات کا جو جملہ ہے المؤمنات، ہنا دلیل علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب علی النساء کوجوبہ علی الرجال حیث وجدت الاستطاعہ، کہ حسب استطاعت اور استعداد کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے مردوں پر واجب ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی واجب ہے. چنانچہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ عورت کے اعلی کردار اور دین پر اس کی ثابت قدمی اور دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے کئی مرد متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اس کی ایک بڑی مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے ایثار اور اسلام پر ثابت قدمی کی وجہ سے مسلمان ہوئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی ام سلیم کی دعوت پر مسلمان ہوئے. حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کافر تھے، فتح مکہ کے موقع پر مکہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے، کشتی میں بیٹھے، کشتی جب بھور میں پھنسی تو ملاح نے کہا کہ اس وقت کسی بت کا نام نہ لینا، کشتیاں جب بھور میں پھنس جاتی ہیں تو صرف اللہ کو پکارا کرتے ہیں. تو اکرمہ کہنے لگے عجیب بات ہے، یہی تو مخالفت ہے ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محمد کے ساتھ. اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہ اسلام لاؤں. ادھر یہ کشتی واپس پلٹ گئی اور کنارے پر پہنچے، ادھر ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا دربار نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اکرمہ کو معاف کر دیجئے. حضور نے فرمایا جاؤ، تمہارے کہنے پر میں اکرمہ کو معاف کرتا ہوں. حضور وہ مانیں گے نہیں، آپ کوئی نشانی دے دیں. آپ نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر ان کے سپرد کر دی کہ جاؤ انہیں بتانا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. اکرمہ واپس پلٹے، یہ نشانی دیکھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک عورت کی کوشش اور دعوت پر مسلمان. میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام نے عورت کو گھر کا نظام بہتر رکھنے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے اور ان کو درست عقیدے اور فکر سے شناسا کرنے کی اہم ذمہ داری عورت کو دی ہے، ماں کو دی ہے. اس کی گود انسان کی سیرت اور کردار سازی کی پہلی درسگاہ ہے. اسی ماں نے مسلم معاشرے کو حسن دیا، حسین دیے، عبداللہ ابن عمر دیے، طارق بن زیاد دیے، صلاح الدین ایوبی دیے. علامہ اقبال مرحوم اسی خاتون کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم علامہ کو مانتے ہیں لیکن علامہ کی کئی باتیں ہم نہیں مانتے، حالانکہ ان کو ماننا چاہیے. علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں اگر پندے درویشی پذیری ہزار امۃ محمد بمیرت تو نبیری. اگر ایک درویش کی نصیحت تو اپنے پلے باندھے تو اس بات کو ذہن میں رکھ، امت ہزار مرتبہ بھی مرتی رہے تو نے اپنے کردار کو نہیں چھوڑنا ہے، نہیں مرنا ہے. ماں کو کہہ رہے بطول باش پنہا شو عزی حسن کہ در آغوش شبیر بغیری فاطمہ بن جا، زمانے کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ، اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین پل رہا ہے. حسین تو غلام پل رہا ہے. مدرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوہِ کامل بطول. اسلام کی کھیتی کا پھول فاطمہ ہے اور ماؤں کو فاطمہ کی کامل اتباع کرنا ہوگی. فطرتِ تو جذبہا دارت بلند، چشمِ ہوش از اسوہِ زہرا بلند. تیری فطرت بڑے بڑے اعلی جذبات رکھتی ہے اور زہرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اسوہ مبارکہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنی ہوش کی آنکھ کھول کے رکھ. تا حسین شاخ تو بار آورد، تب تیری شاخ پر حسین بطور پھل آئے گا. موسم پیشی گلزار آورد، پھر آئندہ کا موسم تمہیں جنت لے جانے والا ہوگا. اقبال کہتے ہیں اقوام کی سیرت سازی ماں کی محنت سے ہوتی ہے اور اس کی توجہ سے ایک ملت وجود میں آتی ہے. آیک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم. خیر الامم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اجتماعیت کی محافظ ماں ہے. سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. بچوں کی سیرت ماں کے ذریعے سے بنتی ہے، سچائی اور پاکیزگی کا جوہر ماں کے ذریعے سے نسل انسانی تک منتقل ہوتا ہے. گفت عام مقصود حرف کن فکان، زیر پائے امہات آمد جنا. ساری کائنات کے آقا اور مقصود کائنات یہ فرما گئے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور نیک گربینی عمومت رحمت اس، زاں کے اورا با نبوت نسبت اس. اگر تو نیک بنے گی تو پھر تیرا ماں ہونا نسل انسانی کے لیے رحمت بن جائے گا، اس لیے کہ ماں کو انبیاء کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ عورت نبی تو نہیں بنی ہے لیکن نبیوں کی ماں بنی. شفقت او شفقت پیغمبر، سیرت اقوام را صورت گرت. قوموں کی سیرت کو بنانے والی ماں ہے. ماں کی شفقت میں اللہ کے انبیاء کی شفقت کی جھلک موجود ہے. ہوشیار، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، ہوشیار شعر ہے. ہوشیار از دست بردے روزگار، گیر فرزندان را فرزندان خود را در کنار. ہوشیار رہے، ہوشیار ہو جا، زمانے کی دست و برد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ اور اپنی اولاد کو اپنے پہلو میں دنیا کی شر سے محفوظ رکھ، ورنہ دنیا کے اندھیرے اس کو تیرے نور سے الگ کر کے ظلمتوں میں جا ڈالیں گے، پھینک دیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمان ماؤں نے جب تک اپنا یہ فرض ادا کیا، اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتا چلا گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تاریخ میں اسلام کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ دیکھیں ہجرت حبشہ کے لیے جب مسلمان گئے تو حضرت عثمان کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی اہلیہ حضرت عثمان کی اہلیہ ساتھ ہجرت کر رہی ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے. بیٹی چونکہ گئی ہوئی تھی، اس لیے جب بھی حبشہ سے کوئی لوگ آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال پوچھا کرتے تھے. اپنی بیٹی کا جب ذکر آتا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی. یہ تکلیف اسلام کی خاطر برداشت کی, دعوت دین کی خاطر پہلی قربان ہونے والی اور اپنی جان کو قربان کرنے والی شہیدہ ایک عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں ابو جہل نے شہید کیا تھا. اور دین کا علم عوام تک منتقل کرنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا نمایاں ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سوا لاکھ سے زائد صحابہ میں سے لوگ جن سے مسائل پوچھتے تھے ان کی تعداد کل 150 کے قریب تھی. ان میں سے 14 صحابہ ایسے تھے جن کی رائے سامنے آ جانے کے بعد باقی سب لوگ اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے. ان 14 میں سے ایک حضرت عائشہ تھی, جن کے ذریعے سے اس امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی داخلی زندگی کا آدھا دین ان کے ذریعے سے نصیب ہوا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات امت تک پہنچے ہیں ان پہنچانے والوں میں پہلا نمبر سیدنا ابو ہریرہ کا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے 5374 احادیث منقول ہیں, 5374. اور دوسرا نمبر حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے, 2660. اور تیسرا نمبر حضرت عائشہ کا ہے, 2210 احادیث حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت تک پہنچی. 100 صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد تھے, ویسے مجموعی شاگردوں کی تعداد 4000 کے قریب ہے. امام الزہری لکھتے ہیں کانت عائشہ اعلم الناس لیسألها الأكابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ لوگوں میں سے بہت عورتوں میں سے سب سے زیادہ علم والی تھی, بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے, بلکہ اختلافی مسائل کا حل ان سے معلوم کرتے تھے. اور بعض صحابہ کی رائے کو حضرت عائشہ نے رد کیا ہے اور لوگوں نے حضرت عائشہ کی بات کو قبول کیا. ہماری تاریخ میں اور ہر کردار میں اپنا فرض ادا کرتی دکھائی دیتی ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی ہماری ماں بہن بیٹی بیوی کن راہوں پر پڑی ہوئی ہیں. خدا را ان کو یہ بات سمجھائیں. بیٹی کی صورت میں سیدہ فاطمہ کا کردار, اسماء بنت ابی بکر سیدہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. ہجرت کے موقع پر جب ابو جہل حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے والد کدھر گئے ہیں, انکار کرتی ہیں, بار بار اصرار پر انکار کرتی ہیں, حتیٰ کہ ابو جہل نے اتنے زور سے تماچا مارا کہ کان میں پڑی بالی ہوئی چھن گئی, بالی جو کان میں تھی وہ چھن گئی, باہر نکل آئی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ میرے والد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے, حالانکہ انہیں معلوم تھا. ماں کی صورت میں حضرت خنساء کا کردار ہمارے لیے رہنما ہے. بڑھاپے میں جنگ قادسیہ میں 4 جوان سال بیٹے سب کو بھیجا اور یہ کہا کہ خبردار پشت دکھا کے نہ آنا, چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. جب بیٹے کی شہادت پر ان کی میت کے قریب پہنچی تو چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور چہرہ نقاب سے کور کیا ہوا تھا, تو کسی نے کہا کہ خنساء اس حالت میں بھی تم چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہو, تو انہوں نے کہا بیٹا شہید ہوا ہے, حیا نہیں گیا ہے. امام بخاری 14 سال کی عمر میں اس قابل ہو چکے تھے کہ بڑے بڑے اساتذہ سے استفادہ کریں. یہ صلاحیت ان کی ماں اور بہن نے ان کے اندر پیدا کی تھی. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مجھے ابتدائی تعلیم میری پھوپھی نے دی, وہ مجھے پڑھایا کرتی تھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بہن بیٹی اور ماں اپنے کردار کو سمجھیں, اور معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنے کا فریضہ سر انجام دیں. ایسا کرنے سے گھروں میں رحمت آئے گی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں دہلی میں شدید قحط پڑ گیا, ہم بارش اللہ سے مانگتے رہے, نماز استسقاء پڑھتے رہے, بارش مانگتے مانگتے تھک گئے, بارش نہیں ہو رہی. ایک دن لوگ نماز کے لیے باہر بیٹھے ہوئے تھے, پاس سے ایک نوجوان گزرا, ماں نے اس بچے کی تربیت پر بڑی توجہ دی تھی, اللہ اکبر, اس نے ماں کو اونٹنی کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اور نکیل پکڑ کر اونٹنی کی چل رہا تھا. شاہ عبدالحق کہتے ہیں ہم نے اس فرما بردار بیٹے کی چادر پکڑی اور دعا کی, اللہ تعالی نے بارش عطا فرمائی. امیر محمد والی کابل کے دادا دوست محمد خان کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ کسی جگہ دفاع کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے, خبر اڑی کہ وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور دشمن ان کے تعاقب میں ہے. تو ان کے والد امیر کابل نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے, جہاں اس کو بھیجا تھا وہاں سے وہ فرار ہو گیا ہے. تو بیوی نے کہا کہ وہ مر جائے گا, محاذ سے بھاگے گا نہیں. اطلاع بعد میں ملی کہ شہزادے کو فتح ہوئی ہے, تو بیوی سے امیر نے پوچھا کہ تمہیں کیسے یقین تھا کہ وہ محاذ سے پیٹ پھیر کے بھاگے گا نہیں. بیوی نے کہا میں نے رزق حلال سے اسے پالا تھا, میں نے قرآن کی تلاوت کی لوریاں اسے سنائی تھی, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ جو ایسے ماحول میں پلا ہو وہ شہادت کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. یہ بڑی بنیادی بات ہے, تربیت جو خاتون کے ذریعے سے ہوتی ہے. بیوی کی حیثیت سے ہمارے سامنے ایک اور نمایاں اور ماڈل کردار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت, سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت, حضرت سمیہ سب سے پہلے شہید ہونے والی اور سیدہ خدیجہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی, اپنا سارا مال و اسباب اللہ کے حبیب کے مشن پر قربان کر دیا. اپنا بیٹا حارث ابن ابی حالہ حضور کی ناموس پر قربان کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں اپنی بیٹیوں سمیت سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا اور اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ اسی عرصے میں بیمار ہوئی, اور جب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا تو پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہی وہ عظیم خاتون ہیں جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی. میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا, میں چاہوں گا اس پر ذرا توجہ دیجئے جو ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پولی گیمی کے حوالے سے خرافات بکی جاتی ہیں یہ سیرت سے ناواقفی کی وجہ سے ہے, یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 40 سال تھی. ایک منگنی ٹوٹ گئی تھی, ورقہ ابن نوفل سے ان کی منگنی ہوئی تھی. 3 نکاح پہلے ہوئے, 2 میں سے بیوہ ہے اور ایک, 2 سے اولاد ہوئی ہے اور 1 سے اولاد نہیں ہوئی. 3 شادیاں پہلے ہو چکی, ایک منگنی ٹوٹی ہوئی. 40 سال کی عمر ہے اور حضور کی ان کے ساتھ شادی ہوتی ہے جب حضور کی عمر 25 سال ہے. اور پھر دیکھیے, غور کیجیے, 15 سال مسلسل حضور کے ساتھ بحیثیت بیوی رہنے والی, جب حضور پہلی وحی کے بعد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں خدیجہ زمبلونی مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے کپ کپاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے, بہت بڑی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی ہے, تو حضرت خدیجہ حوصلہ دیتے ہوئے جو جملے کہتی ہیں
کسی شوہر کے بارے میں ان کی صداقت اور عظمت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کی بیوی ان کے حق میں یہ بات کہہ رہی ہو. کیا کہتی ہیں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدومہ، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کما کر دینے والے ہیں، وتقر الضیفہ، مہمانوں کی میزبانی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق طلب کرنے والے کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی مدد کرنے والے ہیں. جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے بطن سے چار بیٹیاں اور دو بیٹے ہوئے، بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اور بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. حضرت خدیجہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں کس طرح سے اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنی، اپنے خاندان کے لیے اس طرح سے رحمت ثابت ہوئی کہ ان کے خاندان کے 15 رشتہ دار اس وقت زندہ تھے جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا. حضرت خدیجہ کے اسلام لانے کے بعد ان میں سے 10 نے اسلام قبول کر لیا. 24 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، 24-25 سال نبوت کے 10ویں سال، 10 رمضان، تقریباً 64-65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی. آپ نے باقی جتنی شادیاں کی ہیں ان کا مقصد ازواج مطہرات کے ذریعے سے قبائل میں اور لوگوں میں دین پہنچانا تھا. سن لیجئے، ان کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی. 50 سال کی عمر میں ان کے انتقال کے بعد اپنے سے 5 سال بڑی عمر کی عورت سودا بنت زبعہ سے شادی کی، جو بیوہ تھی، ہجرت حبشہ سے واپسی پر ان کے خامد فوت ہو گئے تھے. 54 سال تک، حضور کی عمر کے 54 سال تک، یہی ایک بوڑھی عورت آپ سے عمر میں 5 سال بڑی آپ کی بیوی رہی. تیسرا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا، جن کی ایک تحقیق کے مطابق عمر اس وقت 19 سال تھی رخصتی کے وقت. ان کی ایک منگنی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، زبیر بن مطعم کے بیٹے سے منگنی ہوئی، اللہ اکبر، اور اللہ نے ان کو دین لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا. سن 3 ہجری میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب تقریباً 56-57 سال ہے، حضرت حفصہ سے شادی ہوئی جو بیوہ تھی، بیوہ کو ڈھارس بنانے کے لیے. پھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے سن 3 ہجری میں شادی ہوئی، ان کے 2 نکاح پہلے تھے، یہ 2 حوالوں سے بیوہ تھی، 3 ماہ زندہ رہی، فوت ہو گئی. پھر سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے شادی ہوئی جو 60 سال کی بوڑھی عورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی تقریباً 57 سال. پھر 5 ہجری میں زینب بنت جحش سے شادی ہوئی، اور یہ اس لیے ہوئی تاکہ لے پالک کا مسئلہ جو ہے وہ امت کے لیے حل ہو جائے، کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنایا گیا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے عدت گزرنے کے بعد. عرب میں چونکہ یہ ناممکن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنایا، اس رسم کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. پھر حضرت جویریہ کے ساتھ شادی ہوئی، شادی کا فائدہ یہ ہوا کہ 600 ان کے قبیلے کے قیدی ان کی شادی کی وجہ سے ان کو رہائی مل گئی. پھر 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ کے ساتھ شادی ہوئی جو بیوہ تھی. پھر 7 ہجری میں حضرت صفیہ بنت حیی کے ساتھ شادی ہوئی، جن کی 2 جگہ پہلے شادی ہوئی تھی، وہ بھی بیوہ تھی. اب سن لیجئے، میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ رہے کہ آپ کی عمر مبارک جب 59 یا 60 سال ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم جاری کر دیا، سورہ احزاب میں ہے، کہ اب مزید اور کوئی شادی آپ نہیں کریں گے. اب پھر اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ناواقفی کی وجہ سے بعض لوگ زیادہ شادیوں کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. انہیں یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ سورہ احزاب کی ایک آیت کی روشنی میں اللہ نے اپنے حبیب کو شادیوں کی اجازت دی. 54 سال تک آپ کے ہاں ایک بیوی رہے, حضرت خدیجہ. 57 سال کی عمر تک 4 بیویاں رہیں, اور 57 سے 59 سال یعنی 2 سال کے درمیان آپ نے مسلمان شہید ہو جانے والے یا دنیا سے رخصت ہو جانے والے ایسے مرد جن کی بیویوں کا کوئی سہارا نہیں تھا ان کو ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے سہارا دیا. یہ جتنے نکاح ہوئے ہیں ان 2 سالوں میں ہوئے ہیں, 57 سے 59 سال کے درمیان. اور ان کا مقصد خاندانی احترام کو برقرار رکھنا اور مختلف قبائل سے سلالی تعلق قائم کر کے ان کو اسلام کے قریب کرنا ہے, اور ان بیویوں کے ذریعے سے اسلام کو دونوں تک پہنچانا ہے. چنانچہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے 2210 احادیث, حضرت ام سلمہ کے ذریعے سے 378 احادیث, حضرت میمونہ کے ذریعے سے 76 احادیث, حضرت ام حبیبہ کے ذریعے سے 65 ارشادات, اور حفصہ کے ذریعے سے 60 احادیث, اور حضرت سودا کے ذریعے سے 50 ارشادات امت تک پہنچے ہیں. یوں امت میں خواتین کے ذریعے اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے دین پہنچا ہے. آج کی خاتون کے لیے بھی یہی ہستیاں ماڈل ہیں. جب تک ان کو ماڈل نہیں بنائیں گے تب تک نسل نہیں سنورے گی. اگر اداکارائیں ماڈل ہوں گی تو نسل بھی پھر انہی کی نقش قدم پر چلے گی. اللہ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.